بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فأن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے: انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لكل امرئ ما نوى، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس نے اللہ کی طرف ہجرت کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، فہجرته الى اللہ ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہی متصور کی جائے گی اور اس کا اچھا بدلہ ملے گا. ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها، اور جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا،
دنیا تو اسے ملے گی لیکن قیامت کو محروم کر دیا جائے. او الى امرأتین ینکحها، یا کوئی کسی عورت کی طرف ہجرت کرے گا، اس سے نکاح کر لے گا. فہجرته الى ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے اس کے مطابق ہی اس کو اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان معظم، جو حدیث کی سب کتابوں میں عموماً سب سے پہلے نقل کیا جاتا ہے، یہ اسلام کی ایک عظیم بنیاد ہے جس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے. اسے قبل کہ ہم اس حدیث کے کلمات کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں ان کا کچھ تعارف کروانا ضروری ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ تعالی نے اسلام کی نعمت سے نوازا، نبوت کے چھٹے سال عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، اور اس وقت ان کی زندگی کے 27 سال گزر چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی، جن کو اللہ تعالی نے اسلام کی عظمت اور اسلام کی بلندی کے لیے چنا، اللہ تعالی نے ان کو ذاتی اعتبار سے بھی بڑے حسن و جمال سے نوازا. اور سماک ابن حرب بیان کرتے ہیں: کان عمر اروح کانہ راکب والناس یمشون، آپ کی ہیبت، آپ کی قدامت اتنی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ لوگ تو پیدل چل رہے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی وجہ سے عزت سے ہی نوازا۔ اور عکرمہ رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، لم يزل الاسلام في اختفاء حتى اسلم عمر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے قبل اسلام تو موجود تھا لیکن خفیہ طریقے سے لوگ عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو جب اسلام کی نعمت سے نوازا تو پھر مسلمانوں نے علی الاعلان اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لی وزیرین من اہل السماء ووزیرین من اہل الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے آسمانوں میں دو وزیر بنائے ہیں، جبریل اور میکائیل، اور دو زمین پر وزیر بنائے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، ان لکل نبی وزیرین، ہر نبی کے اللہ تعالیٰ نے دو وزیر بنائے ہیں، ووزیرایا ابو بکر وعمر، اور میرے اللہ تعالیٰ نے جو وزیر بنائے ہیں وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہاں تک فرمایا، اِن یطع الناس ابا بکر و عمر یرشدو، اگر لوگ ابو بکر کی اطاعت کر لے اور عمر کی اطاعت کر لے رضی اللہ عنہما، یرشدو تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے، رشد و ہدایت پا جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اکٹھے آتے دیکھا تو آپ فرمانے لگے، ہذان سید کہول اہل الجنہ، یہ دو آنے والے ایسے مبارک شخص ہیں قیامت کے دن یہ جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم صحابی کے متعلق فرمایا، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، اگر تم نے کسی کی اقتداء کرنی ہے، کسی کی بات کو ماننا ہے میرے بعد، تو وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ہذان السمع والبصر، ابو بکر و عمر ان دونوں کی حیثیت اسلام میں اس طرح ہے جس طرح انسان کے اندر آنکھ کی حقیقت ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت اور کان کی نعمت سے نوازا ہے، جس طرح ان کی اہمیت ہے ان دونوں صحابہ کی اسلام میں وہی اہمیت ہے۔ ہذان السمع والبصر، یہ دونوں میری آنکھیں بھی ہیں اور میرے کان بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، یا ابن الخطاب، اے عمر رضی اللہ عنہ، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر تم جب بھی کسی راستے پہ چلتے ہو تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان الشیطان یفرق من عمر، شیطان عمر سے ویسے ہی ڈرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی لانظر الى شياطين الجن والانس قد فروا من عمر. میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنوں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں وہ دونوں ہی عمر سے بھاگ جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی ہیبت, آپ کی ایمان کی مضبوطی اتنی تھی کہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا. کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یخطب ویقول, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, انی لأحسب الشیطان یفرق من عمر ان یحدث حدثا فیرد و انی لأحسب عمر بین عینیہ ملک یسدده و یقومه. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایسے ایمان سے نوازا ہے کہ شیطان بھی اس سے ڈرتا ہے, اور جب اس کی زبان حرکت میں آتی ہے, جب یہ ہستی گفتگو کرتی ہے, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس کی زبان کی حفاظت کے لیے فرشتے کو بھیج چکے ہیں, اور فرشتہ پھر وہی کلمات نکلواتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث تھے, ملہم تھے, جن کی طرف اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا. اگر میری امت میں کوئی ملہم ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے بعد اگر کسی کو نبوت دی جاتی تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبه. اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر حق کو واضح کر دیا اور حق کو جاری کر دیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کرتے, آپ کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت قرآن مجید بنا کے نازل کر دے. بیت اللہ میں داخل ہوئے, کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لو اتخذنا هذا المكان للصلاة, اگر اس جگہ, مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے, اگر اس جگہ ہم نماز پڑھ لیں تو. ابھی یہ بات ہی کی تھی, اللہ کی طرف سے جبریل امین وحی لے کر آ گئے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دخل عليك البر والفاجر ولو امرت امهات المؤمنين بالحجاب. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں, آپ کے پاس برے لوگ بھی آتے ہیں. اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دے تو. ابھی یہ بات مکمل ہوئی, اللہ کی طرف سے پردے کی آیات نازل ہو گئی. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیوں کرتی ہیں, آپ نے یہ بات کیوں کی, اللہ چاہے تو تمہارے بدلے ان کو اچھی بیویاں عطا کر دے. ابھی یہ بات مکمل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا, عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی اتنے عظیم صحابی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں 22 لاکھ مربع میل فتح کروایا. اتنا بڑا جرنیل جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربت منہ، میں نے اس پیالے سے دودھ پیا، حتی انی لأری الرأی، یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا، یجری فی اظفاری، ایسے محسوس ہوتا کہ میرے ناخنوں تک یہ دودھ پہنچ چکا ہے. ثم اعطیت فضلی عمر، پھر میں نے جو دودھ بچا وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا. قالوا فما اولت ذلك؟ قال العلم. صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس دودھ سے کیا مراد ہے جو آپ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا؟ قال العلم، اس دودھ سے مراد فطرت، اور علم فطرت، اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنا علم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ السدی ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر عليه قميص يجره. میں سویا ہوا تھا اور میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو مجھ پہ پیش کیا گیا جن نے قمیضیں تو پہنی ہوئی تھی لیکن ان کی قمیض ان کی چھاتی تک تھی، اور کچھ ایسے تھے جن کی تھوڑی سی لمبی قمیض، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے تو اتنی لمبی قمیض انہوں نے پہنی ہوئی تھی کہ وہ اس کو کھینچ رہے تھے. قالوا ما اولت ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو خواب بیان کی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا، الدین، جس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میں نے بتایا کہ وہ قمیض کو کھینچ رہے تھے، اتنا زیادہ دین، اتنا زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دخلت الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، فرائیت قصرا من ذہب، میں نے سونے کا ایک محل دیکھا، فقلت لمن هذا، میں نے سوال کیا یہ کس کا ہے، فقیل لی شاب من قریش، یہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے، فظننت انی انہ، میں نے گمان کیا کہ شاید وہ قریش کے جوان سے مراد میں ہی ہوں، فقیل لعمر بن الخطاب، یہ سونے کا گھر جنت میں جو بنایا گیا ہے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بین انا نائم رأیتنی فی الجنہ، اس دوران کے میں آرام کر رہا تھا، مجھے جنت دکھائی گئی، فإذا امرأة توضأ الى جانب قصر، میں نے دیکھا کہ جنت کے ایک کونے میں جو محل ہے وہاں ایک جنتی عورت وضو کر رہی ہے، فقلت لمن هذا القصر، میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ محل کس کا ہے، قالوا لعمر، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، فذکرت غیرة عمر فولیت مدبرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر کی دینی غیرت کو یاد کیا اور میں فوراً واپس آ گیا، فبکا عمر، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کے رونے لگ گئے، وقال بأبی انت یا رسول اللہ اعلیک اغار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، بھلا میں آپ پہ بھی غیرت اس طرح اختیار کروں گا؟ آپ سے بڑھ کے بھی کوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہستی پیدا کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اہل الدرجات العلا لیرون من فوقہم، قیامت کے دن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کچھ جنتی اتنے بلند مقام والے ہوں گے کہ لوگ دیکھیں گے ان کی طرف، کما ترون الکوکب الدری فی افق السماء، جس طرح ایک بلند ستارہ آج آسمان دنیا پہ ہوتا ہے تو اس کی طرف کس طرح آنکھیں انسان اٹھا کے دیکھتا ہے، اس طرح کچھ لوگ ہوں گے جن کا جنت میں اتنا بڑا مقام اور اتنا بلند مقام ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو اتنا بڑا مقام ملا ہے۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَ، ان لوگوں میں سے ابو بکر و عمر بھی ہیں جن کا جنت میں اتنا بلند مقام ہوگا عام جنتیوں کے مقابلے میں جتنا زمین پہ بیٹھا انسان ستاروں کا دیدار کرتا ہے، اور ستارے کتنے اس زمین سے بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا، اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تمہیں اگر اطاعت کرنی ہے تو ابو بکر و عمر کی کرنی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، ما علی ظہر الارض رجل احب الی من عمر، اس زمین کے ٹکڑے پر عمر سے بڑھ کے مجھے کوئی بھی پیارا انسان نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، لوگ کہنے لگے، یسعک ان تولی علینا عمر وانت ذاہب الی ربک فماذا تقول لہ، خود تو جا رہے ہیں اور عمر کو ہمارے اوپر خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں اللہ کے سامنے یہ جواب دوں گا، وللیت علیہم خیرہم، اے میرے رب میں نے جس قوم کو چھوڑ کے تیرے پاس آیا ہوں اس قوم کا ذمہ دار اس کو بنایا ہے جس جیسا پوری قوم میں نیک تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ عمر جیسا کوئی ہے تو میں اس کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی کی اتنی عظمت بیان کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لما ولی عمر، جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری سونپی، لقد كاد بعض الناس ان يحيد هذا الامر عنك، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا، لوگ تو آپ کی سختی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لوگ تو بہت باتیں کریں گے۔ قال وما ذاك، کیا کہیں گے لوگ؟ قال يزعمون انك فظ غليظ، لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ آپ بہت سخت ہیں، آپ بہت شدید ہیں۔ قال الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم رحمة وملأ قلوبهم لرعدا، میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں، میں دین کے معاملے میں تو سخت ہوں، باقی اللہ نے میرے دل میں پوری قوم کے لیے رحم رکھا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دینی معاملات میں مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں میرا رعب رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اتنے عظیم صحابی تھے، اگر لباس پہنا ہے تو ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 18 پیوند لگے ہوئے ہیں. ایک یہ بھی وقت دیکھا اور ایک یہ بھی وقت آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا, اے عمر میری تجھے نصیحت ہے, جب بھی پہنو نیا لباس پہنو, زندہ رہو تو ایسی زندگی گزارو جس کی لوگ تعریف کریں, اور جب تمہیں موت آئے تو اس بات کی خواہش کیا کرو کہ تجھے شہادت کی موت آئے. اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں ہی نعمتیں اپنے اس پیارے بندے کو عطا کر دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ آؤ جس نے گورنر بننا ہے میں تمہیں گورنری کا طریقہ سکھاتا ہوں, اس کے لیے شرط پیش کرتے ہیں. کان اذا استعمل عاملا كتب له واشترط عليه ألا يركب برزونا. شرط یہ ہے کہ آپ عام گھوڑا استعمال نہیں کریں گے. استازی وہ بہادر گھوڑا جو عام بندے کے قابو میں نہیں آتا, تمہیں وہ استعمال کرنا, لیکن آج کے بعد تم اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کسی کو دربان نہیں بناؤ گے, تم باریک لباس نہیں استعمال کرو گے, تم کھانا بناتے وقت آٹے کو اتنے اچھی طرح صاف کر کے نہیں کھانا, تمہارے اندر اس نعمتوں کی خواہشوں کی وجہ سے عمل میں کمی نہ آ جائے, اور تم نے گھوڑے کو کھڑا کر کے نہیں گھوڑے کو دوڑا کے اس پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا ہے. آ جاؤ جس نے گورنر بننا ہے, یہ پانچ شرطیں مان لے میں اس کو گورنر بنا دیتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لو ان علم عمر وضع فی کفی میزان ووضع علم احیاء الارض فی کفتہ لرجح علم عمر بعلمہ. اگر جتنے زندہ لوگ ہیں سب لوگوں کا علم ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اکیلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پھر بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ساری دنیا سے بھاری ثابت ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اللہ تعالی سے اتنے ڈرنے والے تھے. کان فی وجہ عمر بن الخطاب خطانی اسودانی من البکا, قرآن پڑھتے اتنا روتے کہ ان کے چہرے مبارک پہ دو کالی لائنیں بن چکی تھی آنسوؤں کی رم جم کی وجہ سے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھے پہ پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے ہیں. فقیل له فی ذلک, لوگوں نے کہا مسلمانوں کا خلیفہ اور پانی کا مشکیزہ اٹھا کے خود لا رہا ہے, تو کہنے لگے ان نفسی اعجبتنی فاردت ان ادلها, میرے نفس میں یہ خیال آیا کہ میں بہت بڑا ہوں تو میں نے اس کو درست کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مشکیزہ بھر کے پانی اپنے کندھے پہ رکھا اور لوگوں کو پلانے کے لیے جا رہا ہوں. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں نکلا کرتے قوم کی خبر لینے کے لیے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں والله ما اعرف رجلا لا تاخذه في الله لومه لائم الا عمر, اللہ کی قسم میں نے ایسا انسان دیکھا ہی نہیں کہ جو اللہ کے دین کی بات کرنے میں کسی سے ڈرتا ہی نہیں تھا. رات کی تاریکی میں مسلمانوں کا خلیفہ نکلتا ہے, صحابی کو ساتھ لیا, کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دیہاتی شخص پریشانی کے عالم میں کھڑا ہے. پوچھا کیا چاہیے؟ کہا جناب مسلمانوں کی خلیفہ سے ملنے آیا ہوں اور بیوی اس وقت اس کیفیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں اور وہ خیمے میں, کہا اچھا رک جاؤ. اپنے گھر واپس گئے اور جا کے ام کلثوم رضی اللہ عنہا, علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی, ان کو اٹھایا. رات کی تاریکی ہے, خلیفہ وقت کی بیوی ہے, اور خلیفہ وقت کیا کہتے ہیں؟ یا ام کلثوم الخیر قد ساقه اللہ الیک. اے ام کلثوم اٹھو, ایک نیکی اللہ تعالیٰ کھینچ کے تمہاری طرف لائے ہیں. ام کلثوم وقت کے خلیفہ کی بیوی پسو پیش نہیں کرتی, بیدار ہوتی اور فوراً ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتی. وقت کا خلیفہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے اس ایک دیہاتی کی مدد کے لیے روانہ ہوتا ہے. جب خیمے کے پاس پہنچے, بادشاہ اور وقت کے خلیفہ کی بیوی ڈاکٹر بن کے خیمے میں داخل ہوتی ہے, اور وقت کا خلیفہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں چنتا نظر آتا ہے. ادھر کھانا پک رہا ہے, دیہاتی کے ساتھ مل کے وقت کا خلیفہ کھانا پکا رہا ہے. ادھر سے آواز آئی, اب شروع بے مولود, خوش ہو جائیے, اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر کیا, کھانا پکا کے ان کے حوالے کیا اور خود گھر واپس آ گئے. اور یہ شخص دعائیں کر رہا ہے, اے اللہ اس قوم کا خلیفہ کیسا ہوگا جس کی رعایا اتنی نیک, مجھے جانتا نہیں تھا یہ شخص, مجھے پہچانتا نہیں تھا, لیکن کس طرح اس نے اپنی بیوی کو بیدار کیا اور میری بیوی کے لیے ایز اے ڈاکٹر پیش کیا اور خود کھانا پکاتا رہا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں نکلا کرتے, کیا دیکھا؟ ایک عورت اپنے بچوں کو سلا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے ابھی کھانا پک جائے گا, اور بچے رو رہے ہیں. اور کیا کہتی ہے؟ وَاِلُ لِعُمَر, برا ہو عمر کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رک گئے, کہا کیا ہوا عمر کو؟ کہا بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, میں تو بہانہ لگا رہی ہوں کہ یہ سو جائے. قال ما الذي يدري عمر, عمر کو کیا پتا کہ آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے؟ وہ عورت کہنے لگی, اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا, خلافت سنبھالنا یہ کام تو اس نے کر لیا, اس کو پتا نہیں کہ میری رعایا بھوکی ہے. عمر رضی اللہ تعالی, سعد رضی اللہ تعالی نے ساتھ ہے, رونے لگ گئے. کہا رک جاؤ, بیت المال کی طرف پلٹ کے آئے اور بوری اپنے کندھے پہ رکھی. ساتھ کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین آپ نہیں میں. کہا نہیں, کل قیامت کو میرے حصے کا تم جواب نہ دے پاؤ گے. اس کے گھر پہنچے اور بیٹھے ہیں, ساتھ کھانا پکوا رہے ہیں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, خلیفۃ المسلمین آپ اب واپس چلیں, رات کافی ہوگی ہے. کہا جس طرح عمر کی آنکھوں نے دیکھا کہ یہ رو رہے تھے بچے, جب تک یہ کھانا کھا کے مسکرائے گا نہیں عمر واپس نہیں جائے گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں شریک کہا کرتے تھے, لیس یقدم علیا علی ابی بکر و عمر احد فیہ خیر, لوگوں یہ اللہ نے شان دی ہے ابو بکر و عمر کو, جو ان دونوں پہ کسی کو مقدم کرتا ہے اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. اور ابو اسامہ کہا کرتے تھے, تدرون من ابو بکر و عمر, لوگوں جانتے ہو ابو بکر و عمر کون ہیں؟ ہما ابو الاسلام, هما ابو الاسلام و امه، یہ دونوں اسلام کے اندر اتنی حیثیت رکھتے ہیں جتنی کسی گھر میں ماں اور باپ کی حیثیت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے جعفر ابن محمد الصادق کہا کرتے تھے، انا بریء ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر، جو لوگ ابو بکر و عمر کو اس انداز سے بیان نہیں کرتے، خیر و برکت ان کی بیان نہیں کرتے، میں ان سے ویسے ہی بری ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے 537 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی ہے تو عمل قبول ہے، نیت بری ہے تو عمل قبول نہیں ہو. اعمال یہ عمل کی جمع ہے، عمل انسان شعور کے ساتھ کرتا ہے، اور فعل شعور اور لا شعوری دونوں کیفیتوں میں انسان عمل کرتا ہے. عمل کا لفظ کیوں بولا؟ انسان عمل کرتا ہی اس وقت ہے جب اس کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ کوئی بھی کام کرے اس کو عمل بولتے ہیں، اور اگر انسان لا شعوری میں کچھ کرتا جائے اس کو فعل کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک معیار بیان کیا ہے کہ نیت خالص ہو، نیت میں اخلاص ہو. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے کسی چیز کو چن لینا، عیبوں سے پاک کر دینا، کسی چیز کو آمیزش سے دور کر دینا. انسان اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، ہر عیب سے اس کو پاک کرے. عیب کیا ہے؟ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں میں تعریفی کلمہ سننے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے کوئی بات کوئی عمل پیش کرے، یہی اس عمل کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں. اخلاص کا مطلب خالص ہونا بھی ہے، نجات دینا بھی ہے، محفوظ ہونا بھی ہے. جس عمل میں نیت خالص ہو یعنی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ عمل نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو عمل خلوص سے کیا جائے یہی عمل انسان کا محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا. خالصہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے معاملے میں صفائی برتنا. ہمیشہ اسی شخص کے معاملات اچھے ہوتے ہیں جو مخلص ہوتا ہے. بالکل صاف ستھری زندگی وہی گزار سکتا ہے جس کی نیت خالص ہوتی ہے. الخلاص خالص سونے اور چاندی کو کہتے ہیں. جس طرح خالص سونے اور چاندی کی کیا ہی قیمت ہے، ایسا انسان بھی اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلوص سے نواز دیا ہوتا ہے. اخلاص یہ خلاص سے بھی ہے، جس کا مطلب سفیدی ہے. جس طرح سفیدی انسان کو بھاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی عمل کو پسند کرتے ہیں جس عمل میں اخلاص ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے فرمایا نیت جس کی خالص ہے اللہ کی رضا اسے ہی ملے گی. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، جو اپنے رب کو اس حالت میں ملنا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے. عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. عمل صالح وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. دو ہی اصول ہیں, دو ہی شرطیں ہیں کسی نیکی کے لیے, کسی عمل کی قبولیت کے لیے اور اس عمل کے نیک اور صالح ہونے کے لیے, وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے. اور اس عمل میں کیفیت وہ رکھی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی, جو آپ نے کر کے دکھائے. یہی وجہ ہے اگر انسان کی نیت خالص نہ ہو تو پھر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبۃ تصلى نارا حامیۃ تسقى من عین آنیۃ. عاملۃ ناصبۃ, اخلاص نہ ہو, نیت خالص نہ ہو, عاملۃ ناصبۃ, انسانی جان عمل کر کر کے تھک جائے گی, لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن اسے جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے نوازے. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل رول ماڈل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص کے سماعت اور ریاکاری کی حالاتوں کے متعلق انشاءاللہ ہم نماز کے بعد گفتگو کریں گے. ابھی انشاءاللہ نماز کے لیے ہم وقفہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بصیرت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین, الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ خلوص نیت سے جو انسان عمل کرتا ہے اس کے انسان کو کون سے ثمرات دنیا اور آخرت میں نصیب ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ اور ثمرہ, جب انسان اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا اسے نصیب ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات صحابہ کرام کو سمجھائی تھی. جب انسان اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب بھی بنتا ہے اور اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہوتا ہے. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ رب العزت اسی عمل کو پسند کرتے ہیں, اسی عمل کو قابل قبول سمجھتے ہیں جس کا مقصد یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے. تیسرا فائدہ, انسان جب اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے تو وہ عمل انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں برکت کا باعث بن جاتا ہے. ارشاد ربانی ہے من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. جو انسان آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو محفوظ اللہ نے کر لیا ہے. اور جو انسان دنیا کے لیے ہی کرتا ہے اس کو دنیا میں جو ملنا ہے مل جاتا ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب, لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. کس طرح انسان کے عمل میں برکت آتی ہے دنیا اور آخرت میں؟ صحیح مسلم کی روایت جو آپ سن چکے ہیں ایک شخص کہنے لگا لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةِ، میں آج رات صدقہ کروں گا. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ السَّارِقِ، رات کی تاریکی میں خفیہ صدقہ کرنے نکلا اور ایک چور کو صدقہ دے کے واپس آ گیا. فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ، لوگوں نے باتیں کی. تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقِ، دیکھو ایک شخص آیا ہے اور چور کو صدقہ دے کے چلا گیا. اب چور تو صدقے کا مستحق نہیں، لیکن اس شخص نے خلوص نیت سے یہ مال پیش کیا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چور ہے. پھر کہتا ہے لَا تَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَتِ، اور ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا. لوگوں نے پھر باتیں کی لیکن اس کی نیت تو خالص تھی. پھر کہتا ہے لَا تَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، تیسرے دن میں صدقے کے لیے نکلا اور ایک غنی انسان کو ہی صدقہ دے کے واپس آ گیا. لوگوں نے پھر باتیں کی. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندے کی یہ بات سنی، اللہم لک الحمد علی سارق وعلى زانية وعلى غني، اللہ تیری ہی تعریف ہے تو جس کو دلا دے، میرا مقصد تو یہ تھا کہ تو راضی ہو جا. جواب ملا اما صدقتك فقد قبلت، میرے بندے تینوں راتوں میں جو تو نے صدقہ کیا خوش ہو جا، وہ تو میں نے قبول کر لیا. ولعل السارق يستعف بها عن سرقته، تھا تو یہ چور لیکن خلوص نیت سے پیش کیے گئے مال کو اس نے استعمال کیا، زندگی کی چوریوں سے توبہ تائب ہوا اور نیک انسان بن گیا. فوراً برکت آ گئی معاشرے میں. ولعل الزانیہ تستعف بها عن زناها، روزانہ ہی یہ عورت کچھ کھاتی تو ہوگی زندہ رہنے کے لیے، لیکن تیرے خلوص نیت سے پیش کیے گئے مال میں اتنی برکت ہے کہ وہ اپنے ان گناہوں سے تائبہ ہوگی. ولعل الغنی يعتبر فينفق مما آتاه الله، تھا تو یہ شخص امیر جس کو تو نے صدقہ دیا، تمہیں تو نہیں پتا تھا، لیکن بخیل تھا. اس مال کو جب اس نے استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی خرچ کرنے کی توفیق سے نواز دیا. تو نیت جب انسان کی خالص ہوتی ہے تو اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، عمل بھی قبول ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں برکت بھی ملتی ہے. بلکہ جب انسان کی نیت خالص ہو جائے تو اس کی عادت عبادت بن جاتی ہے. سونا انسان کی عادت ہے، کھانا پینا انسان کی عادت اور ضرورت ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا عادت اور ضرورت اور واجب ہے. ہر شخصی انسان، ہر انسان ہی خرچ تو کرتا ہے، لیکن نیت جب خالص ہو تو اللہ عادت کو اور ضرورت کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں. من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو شخص رات کی تاریکی میں سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف آتا ہے اور باوضو ہو کے آتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے میرے مالک رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی لذت ہی کچھ اور ہے، اے اللہ مجھے بھی یہ حلاوت نصیب فرما دے، اور سو جاتا ہے. سوتا وہ بھی انسان ہے جس نے وضو نہیں کیا، جس نے ذکر و اذکار نہیں کیا اور یہ بھی سویا. فرق کیا ہے؟ یہ شخص سو گیا، ساری رات سکون کے لیے سویا رہا، صبح کا وقت ہو جاتا ہے بیدار نہیں ہو سکا. فغلبت عیناه حتی اصبح، صبح ہوگی اور بیدار نہیں ہو سکا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، کتب لہ ما نوا، فرشتوں اس کو سلایا کس نے؟ یہ سویا رہا، لیکن اس کی نیت تو تھی نا، نیت کے مطابق اس کے نام اعمال میں رات کا قیام اور تہجد لکھ دی جائے. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ، یہ چار اور چھ گھنٹے اس نے آرام کیا ہے، لوگ تو صدقہ کرتے رہے یہ نہیں کر سکا، اس کی نیند کو ہی اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے. یہاں رک کے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اور یہ وہ بات ہے جو کسی کی سمجھ میں آ جائے تو وہ اللہ کے مقربین کے صف میں شامل ہو جاتا ہے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ چلتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت خشفة بین یدی، میں نے قدموں کی آہٹ سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا ہذا بلال یمشی امامک، یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو چلتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی. کون سا عمل تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کون سا عمل تم سمجھتے ہو کہ میں بہت اچھا عمل کرتا ہوں اور اس کا مجھے بڑا اجر ملے گا؟ کہا آپ نے ہی تو بتایا تھا. ما اصابني حدث الا توضأت عنده وما توضأت الا صليت عنده ركعتين. اللہ کی سن دو عمل کرتا ہوں، ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو دو رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. یہ عمل اتنا مبارک عمل ہے کہ ہر وقت انسان اپنے آپ کو باوضو رکھے. جس طرح بلال دنیا میں چلتے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، یہ مقام آج بھی مل سکتا ہے. اور یہاں میں انتہائی ادب سے کہنا چاہوں گا، طلب علم کے لیے جو نکلتا ہے، کبھی بھی کلاس میں بیٹھنے والا، پڑھانے والا اور پڑھنے والا، اس کو وضو کر کے ہی بیٹھنا چاہیے. اور انسان لیل و نہار کی مکروہات یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، نیت جب انسان کی خالص ہوتی ہے تو پھر اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. انما ينصر الله هذه الامه بضعفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. یہ سسکتی ہوئی امت، یہ پریشان حال امت آج کیا کچھ بولتی اور سوچتی نظر آتی ہے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل نہیں ہوگی جب تک تین کام نہیں ہوں گے، بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. جب ان کی نیتیں خالص ہو جائیں گی، نمازوں کے پابند بن جائیں گے، اور ان کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی ہوگی، یہ دعا اور دعوت کا اہتمام کریں گے، لوگوں کو جنت کی دعوت، لوگوں کو قرآن کی دعوت، لوگوں کو محبت اور بڑے کے احترام اور چھوٹے پہ شفقت کی دعوت، جب یہ مزاج بنے گا تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، یبعث الناس علی نیاتہم، انسان کی جیسے نیت ہوگی اسے اس کی نیت کے مطابق ہی اٹھایا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، نیت اگر خالص ہے، اسی حالت میں موت آگی ہے، تو قیامت کو یہ خوبصورت نیتیں کرنے والوں کی صف میں کھڑا نظر ہوگا. اس نے عمل نہ بھی کیا ہو، نیت کر کے دنیا سے چلا گیا، اس نیت کے بدلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو عمل کا ثواب دے دیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، تم نیت کو خالص کر لو، تھوڑا عمل تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے. اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو، تھوڑا علم بھی تمہارے لیے باعث برکت بن جائے. اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو، تھوڑی چیز بھی باعث سے برکت بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت دی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، کسی نے اپنے اخلاص کو دیکھنا ہے تو خود بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں مخلص ہوں کہ نہیں. مخلص کی نشانی یہ ہے وہ خلوت اور جلوت میں نیکی کرتا نظر آتا ہے، اور ریاکار کی نشانی یہ ہے یکسل اذا کان وحدہ وینشط اذا کان فی الناس. یہ ریاکار کی نشانی ہے، مخلص کی نہیں. اکیلا ہو سستی کا مظاہرہ کرے گا، نماز پڑھ لی تو ٹھیک، نہ پڑھی تو پھر بھی ٹھیک، اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو حشاش بشاش. مخلص کی نشانی یہ ہے استواء المدح والذم من العامة، کوئی تعریف کرے اور مذمت کرے برابر سمجھے، پرواہ نہ کرے. اور ریاکار کی نشانی کیا ہے ینشط اذا مدح من الناس، جب لوگ تعریف کرے تو بڑے جذبے سے کام کرے. ویکسل اذا ذم به، اور ریاکار کی نشانی یہ ہے جب اس کا برا بلا کہا جائے تو وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے. وہ کس لیے کر رہا تھا؟ اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے فرشتوں نے لکھ لیا، اگر فرشتوں نے لکھ لیا تو اجر ثابت ہو گیا، اور یہی انسانی زندگی کا ہدف ہے، یہی مقصود و مطلوب ہے کہ اللہ راضی ہو. تو اللہ کو راضی کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ میری کوئی تعریف کرے تو میں پھر کروں گا، یہ نہیں سوچتا کہ کوئی مذمت کر رہا ہے تو میں عمل کو چھوڑ دوں، وہ یہ نہیں سوچتا. لوگ تعریفیں کیا ہی کرتے ہیں، لوگ مخالفت کیا ہی کرتے ہیں. جنہیں مشن کو چلانا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں میرا رب راضی ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر رب راضی کرنے والا شخص اپنے رب کو راضی کرتا رہے اس کو کسی اور کی پریشانی آنی ہی نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تک خلوص نیت کے بارے میں بتایا وہاں ریاکاری کا مفہوم بھی واضح کیا اور ریاکاری کی ہلاکتیں بھی واضح کی. ریاکاری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرك الخفی ان يعمل الرجل لمكان الرجل، ایک شخص عمل صرف اس لیے کرتا ہے فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں اپریشیٹ کرے گا، فلاں کہے گا کیا کمال کا انسان ہے. لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کے تعریفی کلمات سننے کے لیے، لوگوں سے تھینکس کے الفاظ سننے کے لیے انسان کو کام کرتا ہے. لوگوں سے ویل ڈن کے الفاظ سننے کی خواہش کرنے والا شخص یہ مخلص نہیں ہوتا. یہی تو ریاکاری ہے، جو عمل اس لیے کرے کہ لوگ راضی ہوں، لوگ کہیں کہ بڑا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک فی امتی اخف من دبیب النمل علی الصفا، اگر کالے پتھر پہ چیونٹی چر رہی ہو نظر آتی ہے، اسی طرح انسان کے دل میں ریاکاری چلتی ہے. اس لیے اس کو ختم کرنا ضروری ہے. انسان کو ادراک ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. کب تک؟ جب تک یہ گہرائی اور گہرائی میں جا کے سمجھ نہ لے، کام کرنے سے پہلے اپنے نیت کے زاویے درست نہ کر لے کہ میں آخر کیوں یہ عمل کرنے لگا ہوں، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے کرتے جاؤ. اللہ کی رضا نہیں ہے وقت ضائع ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے صلاحیتیں ضائع ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ما کرہت ان یراہ الناس منک فلا تفعلہ بنفسک اذا خلوت، جو چیز تم لوگوں کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتے وہ اکیلے کیوں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن اتنی نیکیاں کہ امثال جبال تہامۃ بیضاء تہامہ کی سفید پہاڑوں جتنی نیکیاں، فیجعلھا اللہ ھذاء منثورا، اللہ ان نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ سبب کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، میرے صحابہ وہ تمہاری قوم سے ہوں گے، بھائی ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے جس طرح تم تہجدیں پڑھتے ہو، ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، جب ان کو اللہ کی حرمت پامال کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی ڈھٹائی سے کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے پھر محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ریاکاری جب انسان کرتا ہے، لوگوں کے لیے کام، لوگوں کے لیے نیکی، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خیر خواہی، معاشرے میں مقام بنانے کے لیے، معاشرے میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا۔ اے مومنوں، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ کیسے ضائع ہوں گے؟ بالمن، جب تم صدقہ دے کے احسان جتلاؤ گے، والاذى، اور گریہ داری کرو گے، تو یہ تمہارا مال بھی ضائع اور نیکی بھی ضائع ہو جائے۔ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، اس کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایسا لوگوں کو دکھلاوا کرنے والا جس کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر ایک پتھر پہ گرد پڑی ہو اور بارش آ جائے تو گرد کس طرح پتھر سے صاف ہو جاتی ہے، ایسا انسان جو لوگوں کو راضی کرنے کے عمل کرتا ہے اس کی نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے اور کوئی بھی نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا ارائیت الرجل یغزو یرید الاجر والذکر، کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں کفر کے سامنے کھڑا بھی ہونا چاہتا ہے اور غزوہ اور جہاد بھی کرنا چاہتا ہے لیکن شہرت بھی چاہتا ہے، میں لہوں اسے کیا ملے گا؟ قال لا شیء له، اگر اس کا مقصد شہرت بھی ہے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نصیب نہیں ہے، جان بھی گئی اور اجر بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا جتنا بھی بڑا عمل ہو اگر اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے ہے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی فرمایا ریاکاری تو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے. الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ مجھے اس کا خوف ہے. الشرک الخفی، وہ ریاکاری ہے. ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل، ریاکاری، ایک انسان کسی کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو خوبصورت پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں واہ کیا کمال کا انسان ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ایسی سینکڑوں نمازیں پڑھ لے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. یہ تو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے جس کا خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں. بلکہ ریاکاری اگر انسان کرتا ہے تو قیامت کے دن، یہ تو چند لوگوں کو دنیا میں بتاتا ہے نا، لیکن اللہ پوری کائنات کے سامنے اس کی برائیوں کو بیان کروا کے ذلیل کروا دیں گے اسے. من سمع سمع اللہ ومن یرائی یرائی اللہ بے، جو لوگوں کو سناتا ہے، جو لوگوں کو دکھاتا ہے، اللہ بھی اس کے گناہوں کو سنا سنا کر اور دکھا دکھا کے اسے ذلیل کر دیں گے. اور ریاکاری کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے جو اپنی صلاحیتیں برتتا ہے، استعمال کرتا ہے، ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے ثواب اور اجر سے محروم کر دیا جائے گا. بلکہ حدیث کیا ہے، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ نادا مناد، جب اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو اکٹھا کریں گے، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز آئے گی، من کان اشرک فی عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عندہ فإن اللہ اغن الشرکاء عن الشرک، جس نے دنیا میں کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا، آج اجر بھی اسی سے لے لے. میں تو ریاکاری کرنے والوں سے بری ہوں، یہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا. سچی بات تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکشف ربه سبحانہ وتعالی عن ساقه، قیامت کے دن، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے. فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت سجدے میں گر جائے گی. وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں ریاکاری کرتے تھے. كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، وہ اگر سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو ان کی کمر تختہ بنا دی جائے گی، وہ سامنے نہیں پچھلی طرف گر جائیں گے. کتنی بڑی ذلت ہے، پوری کائنات کے سامنے اگر ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا، اس سے بڑی کیا ذلت ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یقضى یوم القیامة علیہ رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، سب سے پہلے قیامت کے دن جو فیصلہ کیا جائے گا، وہ کون سا فیصلہ ہوگا؟ ایک شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، اللہ رب العزت اسے تمام نعمتیں یاد کروائیں گے، تمہیں یہ نعمت دی، تمہیں یہ نعمت دی، مانے گا. پھر اللہ فرمائیں گے، بتاؤ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ اللہ میں نے تو تیری راہ میں جان دے دی. اللہ فرمائیں گے، کذب تھا، جھوٹ بول رہے ہو تم، تم نے تو اس لیے اس میدان میں اپنے آپ کو لے کے آئے کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، شجاع ہے، لوگوں نے کہہ دیا، اب میرے پاس کیا لینا چاہتے ہو؟ فَصُحِبَ بِهِ إِلَى النَّارِ، پھر حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو کھینچ کے جہنم میں لے جاؤ. کیونکہ اس کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ میرا رب راضی ہو, اس کا نظریہ تھا کہ لوگ کہیں بہت بہادر, جان دے دی ہے اس. پھر اس عالم کو لایا جائے گا, اس قاری قرآن کو لایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے پھر تمہیں نعمتوں سے نوازا کہ نہیں, جی ہاں, مانے گا, بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا. کہے گا اللہ میں تو دین کی بات کیا کرتا تھا. کہا تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم ہے. لوگوں نے کیا دیا, فصحب به الى النار, اس کو کھینچ کے فرشتے جہنم میں جائیں گے. ریاکاری کرنے والا شخص جہنم کا ایندھن بنے گا. اور وہ شخص تیسرا, وہ انسان نیکی ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا, مال خرچ کرنا, اللہ بلائیں گے, نعمتیں یاد کروائیں گے, بندہ مانے گا, اللہ فرمائیں گے تو نے کیا کیا میرے لیے. اللہ جہاں بھی کوئی دین کا کام ہوتا میں تو خرچ کرتا تھا. اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبت, جھوٹ بول رہے ہو, تو نے تو اس لیے یہ خرچ کیا کہ لوگ کہیں بڑے کمال کا تاجر ہے, بہت مال ہے اس کے پاس, لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ مالدار ہے, اب میرے پاس کیا لینا چاہتے. صحب به الى النار, اور اس کو بھی کھینچ کے جہنم میں لے جایا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے. اور سورۃ القلم میں وہ باغ والوں کا قصہ ہمارے لیے عبرت ہے. صنعاء یمن کے اندر کتنا خوبصورت باغ تھا, وہ کتنا بڑا باغ تھا. باپ یتیم اور مسکینوں پہ خرچ کرتا, باپ کی آنکھیں بند ہوئی, بیٹوں نے مشورہ کیا کہ ہم اب مسکینوں کو نہیں دیں گے, نیت بری ہوئی ہے. رات کو مشورہ کیا, پلاننگ ہو رہی ہے کہ صبح صبح جائیں گے. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. رات کو پلاننگ کی, صبح صبح نکلتے ہیں, مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے باغ کا پھل لے لیتے ہیں اور بیچ دیں گے, مسکینوں کو کچھ نہیں دینا. ابھی مسکین نہیں آئے, ابھی محروم نہیں کیا, نیت فاسد اور باطل ہوئی. صبح صبح گئے, جب دیکھا تو باغ ہے ہی نہیں, کہتے ہیں بھول تو نہیں گئے. ارے ہر روز باغ میں جانے والا بھی کبھی بھولتا ہے, وہ تو جانور نہیں بھولتے تو انسان کیسے بھولے گا. بھولے نہیں, اللہ تعالی نے اس بری نیت کی وجہ سے پورے باغ کو جلا کے راکھ بنا دیا. اس لیے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتا, جتنا مرضی بڑا ہو اس میں برکت نہیں آتی. وہ بعمل کبیر تقللہ النیہ, کتنے بڑے بڑے بگ پروجیکٹس ہوتے ہیں لیکن نیت خالص نہیں ہے, ختم ہو جاتا. اور وہ بعمل قلیل تکبرہ النیہ, کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں لیکن اللہ اتنی برکت فرماتے ہیں کہ انسان ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہے. اس لیے ہر وقت اس بات کی دعا کرنی چاہیے, اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, ہجرت کا مطلب ہے چھوڑنا, ترک کرنا. اور ہجرت کی دو قسمیں ہیں, الہجرت من دار الكفر الى دار الاسلام, کفر کی جگہ کو چھوڑ کے اسلام بچا کے اسلام کی جگہ پہ آ جانا. الہجرت من دار الخوف الى دار الامن, دوسری ہجرت یہ ہے کہ انسان کسی خوف کے علاقے میں ہے, وہاں اس کے ایمان کا بھی خوف, اس کی جان کا بھی خوف, وہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلا جائے جہاں اس کا ایمان بھی بچ جائے اور اس کی جان بھی بچے. لیکن افضل مہاجر وہ ہے, وہ افضل المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ, سب سے افضل مہاجر ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. تو یہ تیسری ہجرت ہوئی, الہجرت من الآثام الى الصالحات, برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف سفر کرنا, یہ اللہ کو سب سے پیاری ہجرت لگتی ہے. وَمَنْ كَانَتْ ہِجْرَتُهُ لِدُنْيَا, اور جو دنیا کے لیے نکلا ہو, دنیا کا مال و متاع تو اس کو مل جائے گا, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ, قیامت کو کچھ نہیں ملے گا. أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, مکہ سے جب صحابہ کرام نے ہجرت کی تو دین کے لیے کی, لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے ہجرت کی تو کس کے لیے, ایک عورت سے اس کی بات ہوئی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کہاں تم مدینے آ جانا میں تم سے شادی کر لوں. اس نے اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی, اس نے اللہ کے رسول کے لیے ہجرت نہ کی, بلکہ اس عورت سے شادی کرنے کی غرض سے مکہ چھوڑا مدینہ پہنچا. فرمایا ینکحھا, نکاح تو کر لے گا لیکن اس ہجرت کا کوئی ثواب اسے نہیں ملے. جس طرح انسان کی نیت ہو اسی طرح ہی اس کو بدلہ ملے گا, نیت اچھی ہے بدلہ بھی اچھا ملے گا. اور نیت اس کا تعلق زبان سے نہیں, اس کا تعلق دل سے ہے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں ان محل النیۃ القلب, نیت کا مقام اور محل دل ہے زبان نہیں. انسان نے وضو کرنا ہے تو دل سے نیت کرتا ہے, نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو دل سے نیت کرتا ہے. یہ مسلمانوں کی بے راہی ہے یا کتاب و سنت کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے, کہ آج نہ جانے کون کون سی نیتیں بھی انسانوں نے بنا لی جو نیتیں اللہ کے رسول نے نہیں بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کو جو سمجھایا وہ یہی ہے کہ نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے, دل سے اس کا تعلق ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہجرت کرتا ہے اللہ کی رضا پا لے گا اور قیامت کو اللہ کے رسول کی رفاقت اسے نصیب ہو جائے گی. اور وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت تو نہیں لے سکتا, اسے مال چاہیے مل جائے گا دنیا میں, کوئی اور غرض چاہیے تو غرض پوری ہو جائے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ریاکاری سے بچانے کے لیے ایک دعا سکھا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الشرک فیکم اخفى من دبیب النمل, لوگوں دل میں ریاکاری انسان کی اس طرح چلتی ہے جیسے چیونٹی چلتی ہے پتھر پہ. وَسَأَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتَهُ اَذْهَبَ عَنْكَ صِغَارَ الشِّرْكِ وَكِبَارِ, میں تمہیں ایک ایسی بات سمجھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں, اگر تم اس کو کہہ دو تو اللہ تمہیں شرک سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائیں گے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم اے اللہ, انی اعوذ بک, میں تیری پناہ چاہتا ہوں, ان اشرک بک شیئا, کہ میں کسی کو تمہارا شریک بناؤں, وانا اعلم, اور مجھے پتا ہو کہ شرک ہے, واستغفرک لما لا اعلم, اور اے اللہ میں تیرے سے بخشش طلب کرتا ہوں ایسے گناہوں کی جس کو تو ہی جانتا ہے میں نہیں جانتا, اور میں وہ گناہ کر بیٹھا ہوں لا شعوری میں, اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص بنائے۔ ہم چاہیں گے کہ اس سے قبل کے کچھ سوالات ہوں۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو کا جو نتیجہ ہے کہ ہم اس عملی کام کی طرف جائیں جس سے میں اور آپ ریاکاری سے بچیں گے۔ ویسے تو جو آپ نے گفتگو سنی ابھی آپ کو انشاءاللہ وہ لکھی ہوئی پیش بھی کر دی جائے گی، خصوصاً وہ دعا جو بھی آپ نے سنی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ وہ دعا ایک لائن کی ہے، ایک سطر کی ہے، وہ یاد کر کے ہی ہمیں گھر جانا چاہیے۔ اسی طرح ہی ایک ایک دو دو چیزیں انسان یاد کرے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمت اکٹھی کر سکتا ہے۔ اگر ساتھیوں کو تھوڑا سا آگے بلا لیں، میں چاہوں گا کہ اس دعا کو تین مرتبہ دہرا دوں۔ آج ہوتا کیا ہے، اس طرح کی چیزیں دہرانے اور پڑھنے میں انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ لو میں تو اتنا بڑا ہو گیا تو اب یہ دعائیں یاد کروں۔ اصل تربیت ہے ہی یہ، مربی اس کو کہتے ہیں، عالم ربانی۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں، الربانی الذی رب الناس بصغار العلم قبل کباری۔ مربی اور ربانی عالم وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو سکھاتا ہے کہ ان کی بنیاد اور بیس بنے، اس بنیاد پہ پھر دینی تعلیمات جو اس کے پاس پہنچیں وہ راسخ ہوں۔ تو میں اس دعا کو تین مرتبہ دہرانا چاہوں گا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم۔ اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم۔ اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔